أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا بند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک میں توفیق عطا کی کہ مل کر بیٹھ کر پروردگار کی بندگی کر سکیں. خدا بند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے یہاں پر اس گفتگو کو سننے کو کہنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں آخرت کی اہمیت کو بیان کیا کہ کس قدر فوائد ہیں, کس قدر اس کی اگر انسان آخرت کی معرفت کو رکھتا ہو, اگر انسان جانتا ہو کہ اس دنیا کے بعد انسان نے ایک اور عالم میں منتقل ہونا ہے کہ جو عالم بقا ہے, کہ جہاں پر انسان نے ہمیشہ رہنا ہے, تو کس قدر آسان ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا شروع کر دے کہ جو خداوند عالم نے اس کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کے ولی کی ولایت میں انسان خداوند عالم کی اطاعت کرے, ویسے روزہ رکھے, ویسے خداوند عالم کی بندگی کرے کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے, ویسے خداوند عالم کی عبادت کرے کہ وہ عبادت انسان کو مسلسل خداوند عالم کے قریب سے قریب تر کرتی چلی جائے. عموماً ہمارے بہت ساری مجالس و محافل میں انسان کے مقصد حیات پر گفتگو ہوتی ہے, لیکن اس سال پیام وحی کے ذیل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ موت کیا ہے, انسان نے جب اس دنیا سے منتقل ہونا ہے تو اس سے مراد کیا ہے. چونکہ عموماً انسان موت کو فنا سمجھتا ہے, انسان موت کو اپنے خاتمہ سمجھتا ہے, انتہا سمجھتا ہے, یعنی اس کے بعد انسان کے پاس کوئی بھی ایک صلاحیت موجود نہیں ہے. جو کرنا ہے جیسے ہے وہ اسی جگہ پر ہے, جو کمایا ہے وہ اسی جگہ پر ہے. جبکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح سے ایک کسان ایک زمین میں ہل چلاتا ہے, اس کو زرخیز کرتا ہے, اس میں ایک سالم بیج کو بوتا ہے, اس میں پانی دیتا ہے, اس کے لیے تمام موانے اور جتنی بھی ہرڈلز ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے, خداوند عالم پہ بھروسہ کرتا ہے, خدا پہ توکل کرتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو وہ محصول ملتا ہے تو وہ اس کی کاشت کرتا ہے. جو محصول کا وقت ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار وقت ہے, کہ جب خداوند عالم نے ان تمام علتوں کو, ان تمام اسباب اور کازز کو اس کے لیے جمع کر دیا کہ جس کے نتیجے میں اس کو وہ نعمت مل گئی کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی. خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں عبث نہیں بھیجا, لغو نہیں بھیجا. حکمت ہے, مصلحت ہے, مقصد ہے, ہدف ہے کہ جس کو انسان نے پانا ہے. بس کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان جب اس مقصد کو پا رہا ہو, جب اس ہدف تک پہنچ جائے, وہ لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ جائے, تو اس کو فنا سمجھے, اس کو ہر شے کا خاتمہ سمجھے. بلکہ وہ ابتدا ہے, وہ شروعات ہیں کہ جہاں پر اس کو جزا و سزا ملنی ہے, جہاں پر اس کو ہر جو نیکی اس نے اس دنیا میں انجام دی ہے اس کو اس کی جزا ملنے والی ہے. اس نے جو اگر کسی کو تصدق کیا ہے, کسی کی مدد کی ہے, کسی کے جا کر حوصلہ افزائی کی ہے, اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آج کل کے ماحول کی وجہ سے بہت مایوس ہے, وہ اس کے پاس گیا اور اس کو اس مایوسی سے نکال لیا اور امید کی وادی میں لے آیا, اب اس کی جزا اس کو ملنے کا وقت ہے. کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان اس کو انتہا سمجھے؟ پروردگار قرآن میں متعدد آیات ذکر کرتا ہے کہ جو آخرت کی حیات کے بارے میں بیان کرتی ہیں, نہ کہ اس طرح سے کہ انتہا. ہاں, اس دنیا میں جو ایسے افراد ہیں کہ جو خداوند عالم کی عبادت نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے، اس کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، خداوند عالم کے اولیاء کی ولایت میں رہتے ہوئے اطاعت پروردگار انجام نہیں دیتے، ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، زندان ہے، لیکن کافر کے لیے جنت ہے، چونکہ وہ ہر شے اسی دنیا کے اوپر سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہی دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے، جبکہ مومن کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اطاعت کرتے ہوئے ابھی اس کی محصول کے ملنے کا وقت آ گیا، ابھی اس کی جزا کا وقت آ گیا۔ یہ تمام روزے، رمضان، عبادات، بندگی، دعا، مناجات، اطاعت پروردگار، تقوی الہی کا انتخاب کرنا، تقوی الہی کو اپنے نفس کے لیے، اس کو نفس سے، یعنی نفس کو تقوی سے مزین کر دینا، یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کے محصول کا وقت ہے۔ خداوند عالم سورہ عنکبوت کی 64 نمبر آیت میں فرماتا ہے، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لہو و لعب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہو یعنی وہ شے کہ جو انسان کو خداوند عالم سے دور کر دے، کل ما الہا عن ذکر اللہ فہو لہو، ہر وہ شے کہ جو انسان کو خداوند عالم کے ذکر سے دور کر دے وہ لہو ہے، وہ بیکار ہے، وہ عبث ہے، وہ لعب اور کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پروردگار سورہ عنکبوت کی 64 نمبر آیت میں فرماتا ہے، وما هذه الدنيا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے کچھ نہیں ہے، الا لہو و لعب، مگر یہ کہ وہ لہو ہے اور لعب ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وہ جو دار آخرت ہے، وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو آخرت کا دور ہے، وہ جو محصول ملنے کا دور ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی زندگی ہے، وہی حیات ہے، لو کھانو یا علمون۔ پروردگار کس قدر خوبصورت تعبیر استعمال کرتا ہے کہ لو کھانو یا علمون، اگر وہ جان لیں کہ وہ آخری گھر ہے اس کا، کہ جو حیات کا ہے، جو اس کے بقا کا ہے، جس کے اندر خلود ہے، جس کے اندر خداوند عالم نے اس کو نعمتیں فراوان عطا کرنی ہیں۔ یہ دنیا اگر انسان اس اعتقاد کے ساتھ گزار لے اور اعمال انجام دینے لگے تاکہ آخرت میں خداوند عالم اس کو وہ تمام محصول عطا کر سکے، اس کو وہ خوشنودی مل سکے۔ سورہ ملک کی 2 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ پروردگار نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ کس طرح سے میں سوچ سکتا ہوں کہ ایک خداوند عالم موت کو خلق کرے اور میرے نزدیک وہ خاتمہ ہو، میرے نزدیک وہ انتہا ہو، میرے نزدیک وہ اس کے بعد کے انسان کے پاس ڈیڈ اینڈ ہے، ہر شے کا خاتمہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم اس سورہ ملک کی 2 آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ خداوند عالم نے موت کو بھی خلق کیا ہے۔ یعنی خلق کرنے سے مراد کہ پروردگار اس کو ایجاد کرتا ہے، خلق کرتا ہے، وجود عطا کرتا ہے۔ یعنی خلقت سے مراد یہ کہ خدا نے اس کو وجود عطا کیا ہے، بس موت کو بھی پروردگار نے وجود عطا کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، کیوں؟ تاکہ آپ کو مبتلا کرے، تاکہ آزمائے، آزمائش میں ڈالے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ خداوند عالم نے حیات کو بھی خلق کیا، خداوند عالم نے موت کو بھی خلق کیا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے آپ سب کو، تاکہ اس انسان کو آزمائے، تاکہ اس کائنات میں ہر انسان کے، جس کو انسان کو خداوند عالم نے مقصد کے ساتھ، ہدف کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو آزما لے کہ کون ہے کہ جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور خداوند عالم اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ وہی عزیز ہے، وہی غفور ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی خداوند عالم موت کو بھی خلق کر رہا ہے، بس کہیں پر ایسا انسان نہ سمجھے کہ یہ خاتمہ ہے۔ خداوند عالم کی اس کائنات میں چند ایسے نظام ہیں کہ جو حاکم ہیں، کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کا تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے، کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کا تحول ممکن نہیں ہے۔ اس کائنات میں بعض ایسے نظام خداوند عالم نے حاکم کیے ہیں کہ جس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا نظام، ایسا قانون، ایسا پرنسپل کہ جو اس دنیا میں حاکم ہے اور اس میں تحول اور تبدیلی ممکن نہیں ہے، ایسے قانون کو خداوند عالم کی سنت کہتے ہیں۔ یعنی پروردگار کی بات سنن الہیہ ہیں کہ جو اس کائنات پر حاکم ہیں، کہ خداوند عالم ان کے بارے میں سورہ فتح کی 23 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ پروردگار کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ نظام ہیں کہ جو حاکم ہیں اس کائنات میں، کہ جو پہلے سے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور انسان اس اللہ تعالیٰ کے سنت میں کبھی بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی سورہ احزاب کی 62 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس کی مثال اگر اس طرح سے دی جائے کہ خداوند عالم نے پانی کے لیے ایک ایسی سنت، ایک ایسا نظام کہ جو اس پر حاکم کیا ہے جو باقی ہے، یعنی پانی اگر 1000 سال پہلے بھی تصور کیا جائے تب بھی اس نظام کے تحت وہ انسان کی پیاس بجھاتا ہے، اگر آج پانی ہو تب بھی وہ پیاس بجھاتا ہے، اگر 1000 سال پہلے پانی کو دیکھا جائے تب بھی وہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے، اگر آج بھی پانی اسی سنت کے ساتھ باقی ہے، اسی نظام کے ساتھ باقی ہے، اسی پرنسپل کے ساتھ باقی ہے کہ وہ آگ کو بجھانے کے کام آ سکتا ہے۔ یہی پانی تشنگی دور کرتا ہے، خداوند عالم کی سنت کو شامل ہے، خداوند عالم کا نظام کہ جو حاکم ہے، یعنی اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگ، آگ اس پورے زمانے میں کہ جب سے خداوند عالم نے اس عالم مادہ کو خلق کیا ہے، اس عالم مادہ کی خلقت کے شروع سے لے کر آج تک اگر انسان تصور کرے تو آگ ہمیشہ سے حرارت دیتی ہے، آگ ہمیشہ سے جلاتی ہے، آگ ہمیشہ سے انسان کو جلا دیتی ہے، یا جو بھی اس کے قریب اگر کوئی وجود ہو اور وہ صلاحیت رکھتا ہو جلنے کی تو آگ اس کو جلا دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج کی آگ دیکھی جائے تو اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہے، خداوند عالم کی سنت ہے، خداوند عالم کی سنت ہے کہ جو حاکم ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے حاکم ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ سورج کے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے، آج تک خدا کا یہ نظام حاکم ہے اس کائنات کے اوپر اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، سورج ہمیشہ سے مشرق سے طلوع کر رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ بس پروردگار کی بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو حاکم ہیں، ان سنتوں میں سے ایک سنت موت ہے، کہ پروردگار انسان کو جو اس کائنات میں آیا ہے اس کو موت ضرور آنی ہے۔ ایسی سنت کہ اگر انسان صدقہ دے دے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، یعنی اس طرح سے کہ اس کی موت پلٹ جائے اور اس کو اور خداوند عالم اس دنیا میں رہنے کی مہلت دے دے، ممکن ہے کہ اس کی موت قریب آئی ہے لیکن اس نے صدقہ دے دیا یا کوئی ایسا اچھا نیک عمل کر لیا جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کی موت کو ٹال دیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو موت نہیں آنی، ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی اس کو اس نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے، اس دار فانی سے اس نے کوچ نہیں کرنا۔ ہر انسان جو بھی آیا ہے، جتنی مرضی لمبی عمر لے کر آیا، 2500 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کیسے گزری تو کہا ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ابھی میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں، یعنی ایسا ہے کہ یہ خداوند عالم نے ہر ایک کی تقدیر میں لکھا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو موت آنی ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہے، خداوند عالم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار کی اور بہت ساری سنتیں ہیں کہ جس میں پروردگار سورہ فتح کی 55 نمبر آیت میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خداوند عالم وعدہ کرتا ہے الذین آمنوا منکم، ان کے ساتھ کہ جو تم میں سے ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معارف کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک معارف کی قسم کے جو انسان کے اعتقادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور دوسری عمل صالح کے ساتھ، ایک اصول دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جہاں پر انسان ایمان لاتا ہے خداوند عالم کی وحدانیت پہ، جہاں پر انسان ایمان لاتا ہے پیغمبر اکرم کی نبوت پہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت پہ، اولیاء کی ولایت پہ، امامت پہ، اور اسی طرح سے آخرت پہ، اور ایک وہ کہ جو فروع دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جس پہ انسان کا عمل ہے، جس میں انسان کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور یہ تمام کے تمام اعمال کے جو انسان انجام دیتا ہے۔ خداوند عالم کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ الذین آمنوا منکم، کہ جو معارف کے پہلے حصے کے اندر بھی ایمان لے کر آئے، یعنی خداوند عالم کی وحدانیت، اور دوسری طرف عمل الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، پروردگار کا وعدہ شامل ہے۔ سورہ عصر میں بھی پروردگار عصر کی قسم کھا کے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بتحقیق بے شک انسان خسارے میں ہے. اب وہ خسارہ اس کی زندگی کا ہو، اس کی طاقت کا ہو، اس کی جوانی کا ہو، اس کے علم کا ہو، اس کے فہم کا ہو، جس شے کے بھی خسارے کو لے انسان خسارے میں ہے. انسان کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی، انسان کی طاقت کم ہوتی چلی جا رہی، مگر جب اس خسارے سے نکالتا ہے، مستثنا کرتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، ان دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے کہ انسان پروردگار کے وحدانیت کے اوپر مکمل اعتقاد رکھتا ہو، معرفت کے ساتھ سمجھ کر، اور اسی طرح سے عمل صالح بھی انجام دیتا ہو، یعنی نیک اعمال انجام دیتا ہو. سورہ فتح کی 55 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، سنت خدا ہے، خدا کا وعدہ ہے، اور یہ برحق ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے. لیکن وعدہ کس کے ساتھ؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ پروردگار اپنی خلافت عطا کرے گا اسی طرح سے جس طرح سے اس زمین پر آپ سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ، اور پروردگار اس دین پر کہ جو خداوند عالم کا دین ہے، جو کہ پروردگار کا دین ہے کہ جس سے خداوند عالم راضی ہے، ان پر، ان کو یعنی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی خداوند عالم ان کو مہلت عطا کرے گا، خداوند عالم تمکین عطا کرے گا، ان کو یہ مجال عطا کرے گا کہ وہ اس کے اوپر بہترین طریقے سے امنیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خداوند عالم ہر خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. پروردگار کا وعدہ ہے، خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا ہے، اس کے بعد بھی پروردگار کی اگر نعمتوں کو نہیں سمجھ سکا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہی وہ فاسق ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار کی نعمتوں کو نہیں دیکھ پا رہے، نہیں سمجھ پا رہے. کس قدر مشکل ہے انسان کے لیے. انسان سمجھتا ہے کہ ہر کام کی صلاحیت اسی کے پاس ہے، اور اس نے اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت سارے ایسے راستوں کو یعنی اس کو اختیار کرنا شروع کیا اور انتخاب کرنا شروع کیا کہ جو اس کو خدا سے دور لے جاتے ہیں، کہ جو اس کا ویسا ایمان نہیں رہنے دیتے، ویسا عمل صالح نہیں کرنے دیتے. میں اپنی اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ہی اولاد کو ایسے ملک میں بھیج دیتا ہوں اور طاغوت کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ اس کی یہ دنیا بن جائے، چاہے اس کی آخرت خراب ہو جائے. خداوند عالم کا وعدہ ان کے لیے شامل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کا وعدہ ان کے لیے بھی شامل ہو، ایسا نہیں. آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خداوند عالم کی سنت ہے کہ پروردگار ان سے وعدہ کرتا ہے کہ جو پروردگار کی بندگی کرتے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، جو ان تمام معارف کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور صرف خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں، ولا یشرکون بی شیئا، خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. انسان کسی اور سے امید نہیں لگا سکتا سوائے خدا کے. کسی اور سے امید لگائے کہ اگر میں اس مقام پر چلا گیا تو ہاں ٹھیک ہے، اس دنیا میں تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ ہے، تھوڑی سی میری مشکل ہے، میں خدا سے دور ہو جاؤں گا، لیکن میری زندگی اچھی ہو جائے گی، میری دنیا بہتر ہو جائے گی. اس سنت موت کو انسان فراموش کر گیا. خداوند عالم کی سنت ہے کہ اس کائنات میں ہر فرعون کو خداوند عالم نے غرق کرنا ہے. جو بھی خداوند عالم کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوگا، جو بھی پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، خدا نے اس کو غرق کرنا ہے، خداوند عالم نے اس کو ختم کرنا ہے. پروردگار کی سنت ہے، یہ نظام ہے کہ جو حاکم ہے. خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر کسی فرعون کو باقی نہیں رکھا. آپ کو اس دنیا میں جتنے بھی اس وقت آل سعود اور ان تمام کی شکل کے اندر جو فرعون دکھائی دیتے ہیں، خداوند عالم نے ان کے لیے سنت ہے کہ جو جاری ہوگی، یقین ہے انسان کو کہ جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی اور تحول نہیں ہے. خداوند عالم خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا يَا تَبْدِيلًا، کہ تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. سورہ آل عمران کی 178 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ گمان مت کریں کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حق کو ڈھانپ لیا، جنہوں نے دنیا تک خداوند عالم کے پیغام کو نہیں پہنچنے دیا، جو دنیا پر ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، جان لیں انما نملی لہم خیر لانفسہم انفسہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے، پروردگار کی طرف سے برکت ہے، پروردگار کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے یہ اس وجہ سے تاکہ یہ اپنے گناہوں کو بڑھا لیں. ولہم عذاب مہین، اور خداوند عالم نے ان کے لیے اہانت والا عذاب رکھا ہے، خداوند عالم نے ان کو رسوا کر کے اس دنیا میں لے کے جانا ہے، کہ جس کی مثال ہم لوگوں کو اس دنیا میں کئی ایسے، فرعون اسی عصا سے حضرت موسیٰ کے کہ جس میں خداوند عالم نیل میں جگہ بناتا ہے اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اسی نیل پہ کہ جس پہ فرعون اعتماد کیا کرتا تھا کہ یہ نیل میرے گھر سے بہتا ہے، خداوند عالم اسی میں اس کو غرق کرتا ہے. نمرود کہ جو اپنی فوج پہ اس قدر اترایا کرتا تھا اور اتراتا تھا کہ میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے، خداوند عالم ایک چھوٹے سے مچھر سے یا مکھی سے، ایک حشرہ سے اس کی موت کا سبب بناتے ہیں، اس کی موت کی وجہ بناتے ہیں. خداوند عالم کی سنت ہے کہ پروردگار نے ایسا کرنا ہے. خداوند عالم کی یہ سنتیں، یہ نظام حاکم ہے اس کائنات پر. میں جس سنت کو دیکھ رہا ہوں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو مرتا دیکھتا ہوں، اور آج کل کے تو بہت ہی زیادہ خوف، انسان جو بہت سارے امور انجام دیتا تھا کس طرح سے بالکل سب کچھ جام ہو گیا، کس طرح سے سب کچھ بند ہو گیا اس موت کے خوف کی وجہ سے، جبکہ انسان کو اس موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ تو خدا کے لقاء کے لیے ہے، ملاقات کے لیے ہے. خداوند عالم کی سنت ہے کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا میں موت آنی ہے. جس نے بھی اس دنیا میں قدم رکھا ہے، خداوند عالم نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو موت آنی ہے، ایسا ہونا ہے. لیکن سعادت کس کے لیے ہے؟ خداوند عالم سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت میں فرماتا ہے، پروردگار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بس یہ جو مزہ ہم لوگ اپنی زبان سے چکھتے ہیں کسی بھی شے کا، کسی شے نمکین کا یا کسی شے شیرین کا، جو میٹھی چیز ہے، نمکین چیز ہے، کھٹی چیز ہے، تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن موت کا مزہ اس بدن نے نہیں، نفس نے چکھنا ہے. نفس چکھے گی کہ کس طرح سے اس بدن سے اس نے جدا ہونا ہے. یہ نفس جس قدر اس بدن کے ساتھ چپکا ہوگا، اسی دنیا میں رہنے اور راحت کا عادی ہوگا، اور وہ خداوند عالم سے ملاقات کی امید نہیں لگائے گا اور تمنا نہیں کرتا ہوگا، اس کے لیے سخت ہے. اور ایسا شخص کہ جس نے اسی زندگی کے اندر اپنی بندگی، اپنے خداوند عالم کی بندگی انجام دی ہے، جو پروردگار کی اطاعت کرتا ہے، خداوند عالم کے دائرہ ولایت میں ہیں، اس کے لیے وہی مزہ شیرین ہوگا. اسی لیے خداوند عالم نے یہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ نہیں بیان کیا کہ کیسا مزہ ہے، لیکن اس آیت میں خداوند عالم کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاز. بس مزہ جا چکھنے کے بعد ہر وہ کہ جو اپنا اجر پا لے، وہ جو اس نے عبادت کی ہے اس کو جب اجر مل جائے گا قیامت والے دن، اور وہ آگ کی اس ہولناکی سے بچ کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقط فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا. خداوند عالم نے اسی انسان کے لیے اس موت کو آسان کر دیا، اسی موت کو کہ جس کا مزہ نفس نے چکھنا ہے اس نے آسان کر دیا پروردگار نے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں ہے، یہ سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں ہے. کس قدر واضح طریقے سے پروردگار نے بیان کر دیا. خدا کی سنت ہے جو جاری ہونی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر نفس نے موت کے مزے کو، ذائقے کو چکھنا ہے، لیکن وہ کہ جس کو جہنم کی ہولناکی سے بچا کر پروردگار سارے اجر عطا کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا، فقط فاز، خداوند عالم کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت. اس کے علاوہ اور سورہ عنکبوت کی 57 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہ ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور خداوند عالم کی طرف واپس پلٹ جانا ہے، پروردگار کی طرف واپس پلٹے گا ہر ایک انسان نے. خداوند عالم کی سنت ہے، جو کہ جاری ہونی ہے، کہ جو حاکم ہے اس کائنات کے اوپر، ایک ایسا پرنسپل کہ جس کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ ضروری ہے اب کہ انسان اس موت کے مفہوم کو سمجھے، یعنی سمجھے کہ موت کہتے کسے ہیں، موت سے مراد کیا ہے، یعنی کیا ہونے والا ہے۔ تو جب انسان لغت کی طرف دیکھتا ہے تو لسان العرب ابن منظور میں دیکھ رہا تھا کہ موت کو انہوں نے حیات کی اقسام کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے، کہ پہلی جو قسم وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی وجود جو کہ نمو اور بڑھتا تھا، اس کا وہ رشد بڑھ جائے، اس کا وہ بڑھنا رک جائے، تو اس کو موت کہا جائے گا۔ جس طرح سے پروردگار سورہ روم کی 50 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ یحیی الارض بعد موتها، کہ جس طرح نباتات ہیں، خزاں آتی ہے اور وہ جو شجرہ ہے یا درخت ہیں یا نباتات ہیں، وہ سب کے سب موت آ جاتی ہے، یعنی ان کا جو نمو ہے، ان کا جو بڑھنا ہے، ان کا جو رشد ہے، وہ رک جاتا ہے۔ بس یہ رشد رک جانا یہ موت کہلاتا ہے کہ خداوند عالم اس کو موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، اس زمین کو دوبارہ سے باران رحمت نازل کر کے دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، کہ جس طرح سے انسان دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کہ جو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، خداوند عالم اس رمضان کے مہینے میں اس باران رحمتوں، ان نعمتوں کو، ان برکات کو اس کائنات میں نازل کرتا ہے تاکہ انسان ان برکات و بارش و باران رحمت سے خود کو بہرہ مند کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو حیات عطا کر دے، دوبارہ سے اپنے آپ کو تقویٰ عطا کر دے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے درست محبت کرو، شاید کہ تم صحیح بندگی کر سکو، شاید کہ تم امیر المومنین علیہ السلام کی اس رکاب میں داخل ہو سکو، شاید تم امام حسین علیہ السلام کی اس رکاب میں داخل ہو کے خود کو کربلا میں داخل کر سکو۔ یہ باران رحمت کے جو اس مہینے کے اندر نازل ہو رہی ہے، اس سے استفادہ کرنا، انسان اپنے آپ کو موت سے نکال لے، انسان اپنے آپ کو حیات عطا کر دے۔ بس پہلا معنی موت کا، کہ جہاں پر انسان کا رشد رک جائے، یا کسی بھی وجود کا، نباتات ہوں، نمو رک جائے، بڑھنا رک جائے، تو اس کو موت کہا جائے گا، کہ خداوند عالم دوبارہ سے اس کو زندہ کرتا ہے، یحیی الارض بعد موتها۔ دوسری جو اس کا معنی موت کا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حس کرنے کی صلاحیت کو کھو دینا۔ انسان بہت ساری چیزوں کو حس کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حس نہیں کر پاتا۔ بس حس کرنے کی صلاحیت کو کھو دینا بھی قرآن میں موت سے تعبیر کیا گیا، کہ جس طرح سے سورہ مریم کی 23 نمبر آیت میں، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کو لے کے واپس آئی ہیں، تو واپس آنے کے بعد سب نے جب ان کو سرزنش کرنا شروع کیا کہ بھئی آپ کی والدہ ایسی نہیں تھیں، آپ کے والد ایسے نہیں تھے، اے مریم آپ نے یہ کیسے کیا، اور یہ کیا ہوا، اور کیوں آپ نے ایسا کیا، تو حضرت مریم علیہ السلام ان تمام جب سوالوں کی اس گرداب میں تھیں، تو خداوند عالم سورہ مریم کی 23 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ حضرت مریم کی اس حکایت کرتے ہوئے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں ان تمام سوالوں کا سامنا کرنے سے پہلے مر جاتی، یعنی میں ان کو حس نہ کرتی۔ بس جہاں پر انسان یا پھر وجود اس حس کو حس کا فقدان محسوس کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ حس کھو بیٹھتا ہے، تو اس کو بھی قرآن میں موت سے تعبیر کیا گیا۔ اور اس کو انسان بہت سارے سمجھ سکتا ہے کہ جہاں پر اگر اس کو زکام ہو جائے تو اس کی زبان کسی ذائقے کو بیان نہیں کر سکتی، تفکیق نہیں کر سکتی، شیرین تلخ اس کے ذائقے کو بیان نہ کرنا، یعنی قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے کہ یہ موت ہے، چونکہ وہ اس کو بیان نہیں، یعنی وہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیان نہیں کر سکے۔ تیسری جو معنی بیان کیا گیا لغت کی کتاب میں وہ یہ کہ جہاں پر انسان اپنی قوت عقل و تعقل کو کھو دیتا ہے، یعنی جہالت کو موت کہا گیا۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ کہ جو جاہل تھے، وہ کہ جو کچھ سمجھتے نہیں تھے، سورہ انعام کی 122 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم لوگوں نے ان کو حیات عطا کی ہے۔ یہ دنیا مردہ تھی، اس دنیا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، علم نہیں تھا، خداوند عالم نے اس باب مدینۃ العلم کو اس کائنات کے حوالے کر کے اس کو حیات عطا کی ہے۔ انسان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے، نہیں معلوم تھا، باب مدینۃ العلم خداوند عالم نے اس کائنات کو عطا کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو سوالوں کے جواب سے دوبارہ زندہ کر سکیں، دوبارہ حیات عطا کر سکیں، دوبارہ سے ان تمام امور کو سمجھ سکیں۔ بس پتہ یہ چلا کہ موت عدم کا نام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ موت ایک معدوم ہو جانا کسی خاتمے کا نام ہے، کسی انتہا کا نام ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ حقیقت موت کیا ہے، کہتے ہیں کہ موت حیات اور اس کے آثار کے فقدان کا نام ہے، کہ اس کے بعد انسان ارادے کے ساتھ عمل انجام نہیں دے سکتا۔ یعنی جب انسان زندہ ہے تو اپنے ارادے کے ساتھ بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا میں نے ارادہ کیا، وضو کیا اور پروردگار کے حضور اس نماز مغرب کو ادا کی۔ اب جب موت آ جاتی ہے تو انسان اس ارادے کو کھو بیٹھتا ہے، بس ارادہ نہیں کر سکتا۔ اس ارادے کے فقدان کا نام، کہ جب انسان ارادہ نہ کر سکے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفس کا بدن سے جدا ہو جانا، کہ انسان کا نفس جب اس بدن سے جدا ہو جاتا ہے، انسان کی روح جب اس کے اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس بدن کو موت آ گئی، بس کہتے ہیں کہ یہ بدن مر گیا، چونکہ اب نہ یہ ارادہ کر کے کوئی عمل انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ یعنی اس کا جو روح ہے اس کے اس بدن سے جدا ہو گئی۔ بس پتہ یہ چلا کہ جب موت آتی ہے تو اس بدن کی حرکت ختم ہوتی ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر ان تمام معانی کو لے بھی لیں کہ جہاں پر فقدان حس ہو، حس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، کہ جہاں پر انسان ارادہ کر کے کوئی عمل نہ کر سکے، تو اس کا بھی تعلق اس بدن سے کہ اس بدن کے اندر اب یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ کوئی عمل انجام دے سکے۔ اب اس تمام معانی کو اگر لے بھی لیا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان کے اس بدن سے روح کا جدا ہو جانا اس بدن کو میت بنا دیتا ہے، بدن کو موت آتی ہے لیکن انسان باقی رہتا ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ جب نفس اس بدن سے جدا ہوا تو انسان باقی ہے لیکن بدن کے اندر ابھی وہ ارادہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، یا پھر اس نفس کے ارادے کے مطابق اس بدن میں حرکت رکھنے کی ابھی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ بس موت عدم نہیں ہے، موت انتہا نہیں ہے، موت خاتمہ نہیں ہے، فقدان شیء ہے۔ فقدان شیء یعنی عقل کرنے کی، تعقل کرنے کی، حس کرنے کی صلاحیت کے فقدان کو، ارادے کے ساتھ عمل بجا لانے کے فقدان کو موت کہا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی انسان معدوم ہو گیا، عدم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت انسان کے اس روح کے اس بدن سے جدا ہو جانے کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو میت نہیں کہتے، اس کا جو بدن پڑا ہوتا ہے اس کو میت کہتے ہیں۔ اور اب عموماً ہم لوگ یہ کلمہ استعمال بھی کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی میت ہے، یعنی جب کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی میت ہے، وہ فلاں نہیں ہے بلکہ فلاں کی میت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فلاں کو موت آ گئی، بلکہ وہ ہے، اس بدن کے اندر حرکت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس بدن کے اندر حس کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس بدن کے اندر تعقل کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس بدن کے اندر ارادہ کر کے کوئی بھی عمل انجام دینے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ بس وہ جو فلاں ہے، جس کی یہ میت ہے، وہ ابھی باقی ہے کہ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما خلقتم للفنا، آپ کو فنا کے لیے خلق نہیں کیا گیا، بل خلقتم للبقا، بلکہ آپ کو بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے، آپ کو خلود کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تَنْقُلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، بس اس موت کے ذریعے سے آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل کیا جاتا ہے، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بس اب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جس موت سے اس قدر گھبراتا ہے، جس موت سے اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے، جس موت سے اس قدر ڈر جاتا ہے، اس کے نام سے ڈر جاتا ہے، وہ اور کچھ نہیں مگر کہ اس گھر سے ایک اور گھر میں، कि जो हतमी है, होकर रहना है, खुदावंदी आलम के सुन्नतों में से है कि जिसके अंदर कभी भी कोई तब्दीली वाक़े नहीं हो सकती, सिवाय इस घर से उस घर में मुंतकिल होने की और कुछ नहीं है। अब जब इंसान को ये समझ आ जाए कि मौत से ये मुराद है, तो भी डरना कैसा। अगर इंसान को ये समझ आ जाए कि मौत से ये मुराद है कि वो एक दारुल आखिरा, दार बका के अंदर मुंतकिल हो रहा है, तो खौफ किस चीज़ का, किस चीज़ के छूट जाने का खौफ है कि जब ये हतमी है। और अगर खौफ है तो फिर इंसान इसी दुनिया के अंदर के जब उसके इस बदन में जान है, हिस करने की सलाहियत है, ताकुल करने की सलाहियत है, इरादे के साथ अमल करने की सलाहियत है, जब ये रूह उसके बदन के साथ शामिल है, तो फिर क्यों ऐसे आमाल अंजाम नहीं देता कि जब उसको पता है कि ये हतमी है और उसने इस दुनिया से अगली दुनिया में मुंतकिल होकर जजा व सज़ा का सामना करना। मौत को अगर इंसान समझ ले तो इंसान को पता चल जाता है कि उसको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये जो जिंदान है, ये जो शिकंजा है मोमिन के लिए, और काफिर के लिए जन्नत है। मैं क्यों ना इस दुनिया में अपनी मौत को याद करते हुए तमाम आमाल ऐसे अंजाम दूँ कि जो खुदा के लिए हों। जबकि रिवायात में भी हमें मिलता है मा कान अल्लाह यन्मु, कि जो भी काम, जो भी फेल अल्लाह के लिए होगा, उसी के अंदर नमव है, उसी के अंदर रुश्त है, उसी के अंदर बढ़ाव है। मैं सारा दिन इस कॉल के साथ या इस ज़बान के साथ गुजर गया कि आज रोज़ा सख्त था, आज रोज़ा सख्त नहीं था, आज रमज़ान गर्मी में है, कल को रमज़ान सर्दियों में आएगा, आसान तर हो जाएगा। जबकि मैं तो उस मौला को मानने वाला हूँ कि जो कहता है कि मुझे सर्दियों की रातें और गर्मियों के रोज़े पसंद हैं, ताकि उसके अंदर खुदावंद आलम की बेहतरीन इबादत है, परवरदिगार की मैं बेहतरीन बंदगी कर सकता हूँ। सर्दियों में रातें तोलानी हैं ताकि मैं खुदावंद आलम की सारी रात बंदगी कर सकता हूँ। क़ायमुल्लैल व सायमुन्नहार, वो तमाम अफराद कि जिनके जन्नत मुश्ताक है, कि जो सारी रात खड़े होकर इबादत किया करते हैं और दिन के रोज़ादार हैं, चूँकि वो मौत से नहीं घबराते थे, मौत से नहीं डरते थे। ऐसी एक रिवायत में कि जिसको शेख मुफीद अपनी किताब इरशाद में ज़िक्र करते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, है कि अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खुलिकना व इय्याकुम लिलबका, हम और आप बका के लिए खल्क किए गए हैं, ला लिलफना, फना के लिए खल्क नहीं किए गए, लाकिन्नकुम मिन दारिन इला दारिन तंतकिलून, लेकिन होता क्या है कि आपको एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंसान को एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी करबला में अपने असहाब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि सब्रन या बनिल कराम, ए वो के जो करामत वाले फ़र्जंद हैं, ए वो के जो मेरे बेहतरीन असहाब हैं, ए वो के जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, ए वो के जो हमसे मुवद्दत करते हैं और ख़ुद को करबला में हाज़िर करने में कामयाब हो गए हैं, ए वो मेरे साथियों, ए मेरे असहाब, सब्र करो कि ये ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ एक पुल है, कि उस पुल के एक तरफ इंसान के लिए मौत है। लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़े करता चलूँ कि अगर इंसान इस कायनात में अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाए, तो इंसान को पता चल जाता है कि इंसान मरने के बाद भी नहीं मरता। अला व मम्माता अला हुब्ब आल मुहम्मद माता शहीदा, वो कि जिसको अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मौत आ गई, रिवायत कहती है माता शहीदा, माता मगफूर अल्लाह, कि वो शहीद की मौत मर गया, खुदावंद आलम ने उसकी मगफरत फरमा दी। और हम जानते हैं कुरान का वादा कि खुदावंद आलम कहता है ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि ये जो खुदावंद आलम की राह में थे, ये इनको मत गुमान करो कि ये मर गए हैं और अभी कुछ नहीं, नहीं, बल अहया उन इंद रब्बिहिम युरज़कून, कि इंसान किस तरह से अपने लिए बेहतरीन मौत का भी इंतखाब कर सकता है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन ज़िंदगी का इंतखाब कर सकता है, तो अपने मरने के लिए बेहतरीन मौत का इंतखाब क्यों नहीं कर सकता। अगर इंसान इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए बेहतरीन आसाइशों का मुतालबा कर सकता है और परवरदिगार से हमेशा नेमात के लिए ख्वाहां रहता है और मुतालबा करता रहता है, तो क्यों नहीं बेहतरीन मौत का भी मुतालबा करता। खौफ किस चीज़ का कहता है, जबकि मासूम फरमाते हैं कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो रहा है। بس موت سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو حتمی ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ انسان جس قدر مرضی کوشش کرتا رہے، اس نے آنا ہے، اور ایک خداوند عالم نے اس کے لیے ایک وقت معلوم مقرر کیا ہے، کہ جس طرح سے پروردگار سورہ طلاق کی تیسری آیت میں فرماتا ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ خداوند عالم اس اپنے امر کو پا لے گا، اور بے شک پا لے گا، چونکہ خداوند عالم ہر شے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور خداوند عالم نے ہر شے کے لیے ایک مقدار رکھی ہے، ایک مقدار معین کی ہے، اس مقدار کے مطابق انسان کو اس کائنات کے اندر مہلت دی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خداوند عالم کی بندگی کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنے معارف کو بہتر کر سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ موت سے ڈرے، خداوند عالم سے خاضع ہو کر اس کی بندگی کر کے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے۔ بس جب مجھے معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان اس موت کے معنی کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دے، کہ سورہ واقعہ کی 60 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین، کہ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کیا ہے، تمہارے لیے قدر ہے، تمہارے لیے ایک خاص وقت معلوم ہے کہ جس کے اندر تمہیں مہلت دی ہے، وما نحنو بمسبوقین، اور ہم اس کام کرنے میں جلدی نہیں کریں گے، عاجز نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے۔ بس انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان اس دار الآخرہ کو سمجھے، موت کو سمجھے، اور اس موت سے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ پروردگار کے سامنے خاضع ہو اور پروردگار سے خوف زدہ ہو، اس جزا و سزا کے دن سے خوف زدہ ہو، اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنائے، اپنی عبادات کو بہتر بنائے، اپنے روزمرہ زندگی کے اندر اپنے امور کو بہتر بنائے، صلہ رحمی کرے، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اپنے گھر والوں سے محبت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، خداوند عالم سے ہمیشہ نیکی کی امید رکھے، ہمیشہ خیر کی امید رکھے، کہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ یہ جو وبا ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، کہ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے، خداوند عالم اس سے انسان کو آسانی اور اس سے نجات عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے اسیر ہیں ان کی اسارت کو ختم کرے، ان کو رہائی عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنی بہترین بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم تجھ سے دعا ہے ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، جتنے بھی مومنین پریشان ہیں، جہاں پر بھی ظلم کا شکار ہیں، یمن، بحرین، سوریہ، عراق، پاکستان، افغانستان، جہاں جہاں پر بھی، کشمیر میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، ان تمام طاغوت آل سعود و امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اور اس وقت کے سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرمائے، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ حاضرین کے مرحومین، بندہ حقیر کے مرحومین، اور جتنے آپ ناظرین ہیں ان تمام کے مرحومین کو ذہن میں رکھیں، ملت جعفریہ کے شہداء، علماء، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے، اور بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول. في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.